رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کا عظمت علی شان ہے، جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول، اور پھر اس آیت مبارکہ کی کچھ تشریح اور اس سے مسائل جو علماء کرام نے ثابت کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، ان مسائل کا بیان کیا جاتا ہے. ماقبل سلسلے کے اندر ہم نے تحویل قبلہ کے حوالے سے ہم نے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور پورا کلام وہ سنا کہ کب کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا پر جو آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بھی وہی کعبہ معظمہ بن جائے جو کہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا قبلہ وہ کعبہ معظمہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی خواہش یہی پیدا ہوئی کہ میرا بھی قبلہ وہی یہی کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خواہش کو پورا فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تحویل قبلہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا. آج ہی اسی مناسبت سے ہم حج بیت اللہ کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر جو فریضہ ہے اور زندگی میں ایک بار ہے. کئی ایسے فرائض ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ سال میں 1 بار دی جاتی ہے، اور لیکن ہر سال زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو صاحب حیثیت مال والے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہر سال ہے. رمضان کے روزے ہیں تو ہر سال وہی رمضان کے روزے ان کو رکھنے ہوتے ہیں. لیکن حج کا جو فریضہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار فرض آدمی پر، اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ، ہر انسان پر نہیں ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت سکت ہے اور استطاعت ہے. انشاءاللہ اپنے موضوع میں اس کے اوپر بھی کچھ کلام اور گفتگو کریں گے. بڑھتے ہیں ہم اس آیت مبارکہ کی طرف کہ جس کا آج ہم شان نزول سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے پارے کے اندر، سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ترجمہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، اور وہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا؟ چاند کے بارے میں کیا، چاند کے نئے نئے چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان کیے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، یہ بات ارشاد فرمایا کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کی ہزارہا دینی دنیاوی کام وہ اسی سے متعلق ہیں، زراعت ہو، تجارت ہو، لین دین کے معاملات ہوں، روزے ہیں، عید کے معاملات ہیں، اگر عورتوں کو عدت کے معاملات ہو جاتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جائے، دودھ پلانے کی مدت ہے، اسی طریقے سے امید سے ہو جائے، تو یہ ساری ان چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اوقات کی گویا کہ ایک علامتیں ہیں، اسی طرح حج کے اوقات بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو جو چاند کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کے فوائد بیان کیے، یہ چاند جب گھٹتا ہے یا چاند جب بڑھتا ہے اس سے لوگوں کو ان دنوں کے ان ایام کے بارے میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ اب کون سے دن چل رہے ہیں، کون سا ابتدائی دن چل رہے ہیں، درمیانے دن چل رہے ہیں یا آخری دن چل رہے ہیں، کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخیں ہیں، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہہ لے کہ یہ ایک ایسی قدرتی طور پر ایک ایسی جنتری ہے کہ جو ہمیں آسمان کے ان صفات پہ نظر آتی رہتی ہے، اور اسی سے لوگ پڑے ہوئے ہوں یا نہ پڑے ہوئے ہوں، برسوں سے صدیوں سے اس سے اندازے بھی لگا کر وہ اپنی زندگیوں کے روزمرہ کے معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے، اگرچہ اب جدید آلات اور سب چیزیں یہ موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ٹائم پیریڈ وقت ان کا اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ہم اگر پیچھے جاتے ہیں تو لوگ اگر نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی سورج کی علامت کو دیکھتے ہوئے، اس سورج کو ہی دیکھ کر کہاں سورج پہنچ چکا ہے، ڈھل چکا ہے، کتنا اٹھ چکا ہے، درمیان میں آ چکا ہے، سورج اپنے ایک مثل ہو چکا ہے، دو مثل ہو چکا ہے، غروب ہو چکا ہے، تو یہ ساری ان چیزوں کو، پھر آگے صبح کا فجر کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ چاند اور ان سورج ان کے ساتھ یہ اوقات کے بہت بڑا گویا کہ پورا ایک یہ نقشہ ہے، اور اسی سے لوگوں نے صدیوں سے اپنی زندگیوں کو گزارا اور اسی سے فوائد حاصل کرتے رہے، اور بہت سے یہ حساب جو گئے وہ اسی سے ہی ظاہر معلوم ہوتے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے شرعی طور پر احکام بھی وہ چاند سے حساب رکھنا ان کا ضروری ہوتا ہے، مثلا انسان کی بلوغت کے حوالے سے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے، اس کی عمر کے حوالے سے، جو اس کے بلوغت کا سال کے حوالے سے، تو یہ بھی چاند کے حساب سے ان چیزوں کا حساب، یعنی عام وہ حساب نہیں لیا جاتا کہ یہ 12 سال کا ہو چکا ہے، 15 سال کا، تو یہ جو 12 سال ہیں یا 13 سال ہیں تو یہ اسلامی سال اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو شرن اگر مرد کے لیے، لڑکے کے لیے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ 12 سے 15 سال اس کے دوران اگر بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے تو اس کو بالغ شمار کر لیا جائے گا، جب اس کے اوپر علامات بلوغت میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو 15 سال جب اس کی عمر ہو جائے تو وہ 15 سال کی عمر میں بالغ شمار کیا جائے گا، اور بالغ ہونے کے ناطے جتنے شریعت مطہرہ کے اندر وہ احکامات ہیں جو بالغ کے اوپر لازم ہوتے ہیں، کیونکہ بالغ ہی وہ گویا کہ شریعت مطہرہ میں جب نماز کا ہم باب پڑھیں یا زکوٰۃ کا پڑھیں یا حج کا پڑھیں تو بالغ 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 یہ اس کی ابتدائی گویا کی شرائط میں سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان احکامات کا بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی روزہ ہے، یوں ہی عیدین، حج کے مہینے اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونا، تو یہ سب چاند کے حساب سے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے اپنا حساب یاد رکھتے ہیں، کچھ دسمبر رکھ لیتے ہیں، کچھ جنوری رکھ لیتے ہیں، وہ شاید اپنی سہولت کے پیش نظر اور یا اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کی کلوزنگ کا سلسلہ کرتے ہیں، پچھلا حساب کتاب چیک بیلنس سب معاملات کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی میں نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں ضرور جو ہے وہ کسی مفتی صاحب سے، دارالتحلیل سنت سے آپ کو رہنمائی لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کا ہمارا مہینہ کب، کس مہینے میں ہمارے اوپر وہ سال ختم ہو رہا ہے، اور شرعی طور پر اس کا اعتبار چاند کے حساب سے یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہ لیا جائے گا، قمری اعتبار سے لیا جائے گا، اس کو عام کیلنڈر کے حساب سے اس کا حساب نہیں کرتے۔ تو اس سے پتا چلا، یہ آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما دی، اور یہ آیت مبارکہ ان کے جواب میں نازل ہوگی جنہوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اس کی علامات کے فوائد کیا ہیں، اس میں یہ بات فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے مواقع حج ہے، لوگوں کے لیے اوقات بھی ہیں اور حج کے مواقع بھی ہیں، تو یہ ایک اس کے فوائد کو بیان فرما دیا۔ آگے آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی، یہ حکم جو نازل ہوا تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ زمانے جہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقویٰ، اصل نیکی خوف خدا، اصل نیکی احکام الہی کی اطاعت ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس چیز کے بیان کے بارے میں یعنی نازل ہوئی، اور ایک وہ جو بری رسم، اور وہ بری رسم کو بھی گویا کہ انہوں نے اپنے اندر نیکی بنا کر، اس کو نیکی گمان کر کے اپنے اندر شمار کیا ہوا تھا، تو اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سے یہ ایک بات بالکل واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کسی ایسی چیز کو کہ جس کے بارے میں اپنے طور پر ہی اس کو نیکی تصور کر لینا، اس کو ایسی چیز کو اپنے طور پر ہی نیکی تصور کر کے اور اس کے اوپر یعنی من گھڑت تصور بنا کر اس پر عمل کرتے رہنا اور اسی کو ہی نیکی بنا لینا، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرور علماء کرام سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ بہت سی چیزیں بعض اوقات ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ جس کا نیکی کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو نیکی والا کام شمار بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات اس میں کئی چیزیں گناہ کی ایڈ ہو جاتی ہیں اور گناہ کے کام شامل ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس کو اپنے وہم و گمان کے مطابق ثواب سمجھتے ہوئے اس کام کو بجا لاتے رہتے ہیں اور اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کسی چیز کے بارے میں ثواب ہونے کا، اس کے بارے میں ضرور ہمیں علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی معاملے کے اندر گناہ کے اندر بھی پڑ رہے ہوں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا عمل ہے لیکن اس کے باوجود دوسری طرف کوئی شخص اپنے کسی اناد کی وجہ سے یا اپنی کسی اور وجہ سے اس چیز کو خامخواہ رد کر دے، حالانکہ وہ ایک کام ثواب کا کام ہے، وہ ایک کام نیکی کا کام ہے، اور دوسرا اس کو خامخواہ رد کر دے۔ تو اس میں اپنی مرضیوں کو دخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، دین متین کے جو واضح اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کے مطابق ہمیں ضرور اپنے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور ان معاملات کے اندر ہمیں افراد اور تفرید دونوں سے بچنے کی بہرحال بہت زیادہ حاجت اور ضرورت ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ ترجمہ، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، حج کے چند معلوم مہینے ہیں جن کو اشہور حج کہا جاتا ہے۔ اشہور حج شوال، ذیقعدہ اور ذی‌الحجہ کے ایام، ذی‌الحجہ کے جو 10 دن رہتے ہیں، تو ان میں شوال سے گویا کہ یہ اشہور حج ہیں، ان کو شوال کو، زکاد کو اور ذی‌الحج کو، ان کو اشہور حج کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہیں حرمت والے مہینے، وہ 4 مہینے ہیں، وہ جدا مہینے ہیں، ان میں دونوں میں فرق ہے۔ اشہور حج جدا ہیں، حرمت والے مہینے ان میں شوال کو نکال کر ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ اور محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے جدا ہیں، لیکن اشہور حج جو ہیں وہ یہ 3 مہینے شوال، ذی‌قعد اور ذی‌الحج، اور ذی‌الحج کے ابتدائی 10 دن۔ اب مین جو حج کے ایام ہوتے ہیں، یعنی شوال میں جو گئے، وہ شوال میں احرام اگر کوئی پہن لیتا ہے حج کا، تو یہ بلا کراہ جائز ہے، البتہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا اس کو چونکہ مکروہ فرمایا گیا ہے۔ اور حج کے مین ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں، مین افعال جو ادا کیے جاتے ہیں، جن کو ایام حج گویا کہ کہا جائے، تو وہ 7ویں ذی‌الحج سے لے کر 12ویں ذی‌الحج تک، ان کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں سے حج کو لازم کر لے، ان ایام میں سے، ان مہینوں میں اپنے اوپر، یعنی حج کو لازم کر لے، جو شخص احرام باندھ لے، تو اب اس کے اوپر چند باتیں، وہ بہت زیادہ جو حج کی پابندیاں ہیں وہ ظاہر ہے اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں، تو ان باتوں کا یہاں پہ ذکر فرمایا، اور ان میں سے رفث کا ذکر کیا، فسوق کا ذکر کیا کہ نہ ان کے اندر کسی طرح کا جو ہے وہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کسی طرح کے کوئی جھگڑے کے معاملات ہوں۔ اس میں جو ہم آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کریں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لو، ارشاد فرمایا زاد راہ ساتھ لو۔ کچھ لوگ حج کے لیے، یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان کے روانہ ہو جاتے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب روانہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بہت بڑے متوکل ہیں، توکل کرنے والے ہیں، ہمیں ان بظاہر ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ متوکل کے طور پر جو ہے وہ چلے جاتے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو اب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے سوال کرتے، پھر کسی جگہ خیانت کرتے، کسی جگہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ جس طرح بھی حاصل ہو، غصب کی صورت میں، کسی صورت میں وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے، لے لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرما دیا، وَتَزَوَّدُوا، کہ زادِ راہ ساتھ لو، یعنی حکم ہوا کہ سفر کا جو سامان ہے اسے ساتھ لو، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، سوال نہ کرو، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو سوال کرنا ہے، دوسرے سے مانگنا ہے، یہ تو خود توکل کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ تو توکل اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اور سامان ساتھ لینا یہ توکل کے برخلاف نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بہترین زادِ راہ وہ تقویٰ ہے، یعنی اپنا سامان تو ساتھ لو، لیکن ساتھ ساتھ زادِ راہ وہ یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ جب آدمی حج کے فریضے کے لیے جا رہا ہے تو اس فریضے کے لیے راہ میں جاتے ہوئے اس کے پاس زادِ راہ میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، نیکی ہو، اور اس تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ وہ اللہ کے حضور ایسا حاضر ہو جائے اور ایسی شرمندگی کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے، ایسی ندامت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں وہ اپنے گناہوں سے معافی اور استغفار کرتے ہوئے اس سفر کے دوران گناہوں سے بطور خاص بچتے ہوئے حج کی پابندیاں جو شریعت مطہرہ میں لازم ہے ان کے اوپر بطور خاص خیال کرتے ہوئے، ان کو اپر اوپر لازم رکھتے ہوئے یہ حج کے ارکان کو ادا کرے، تو یہ بہترین زادِ راہ ہے جسے فرمایا گیا کہ تقویٰ بہترین زادِ راہ ہے، اور تقویٰ اصل یہی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ جذبہ لیتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ حج کے یہ معاملات کو ادا کرتا ہے تو یہ علماء کرام نے حج مبرور کی علامات میں سے اسے بیان فرمایا ہے، اور اس شخص کے حج کو حج مبرور ارشاد فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں، حج مبرور تو ایک بہت الگ سے ٹاپک ہے، پورا مضمون ہے۔ ایک حدیث ہے، روایت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، مالداروں لوگوں کے لیے بیان کیا گیا کہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور درمیانے لوگ جو ہوں گے وہ تجارتی معاملات کے لیے حج کریں گے، تجارت کے لیے وہ حج کریں گے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ قراء قاری، پڑھنے قراءت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، وہ سنانے کے لیے حج کریں گے، اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے، یعنی ایسے بھی افراد ہوں گے۔ ہم کسی کے اوپر یہ گمان نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر یہ بدگمانیاں نہیں کریں گے کہ اس نے سیر و تفریح کے لیے حج کیا، یا اس نے تجارتی معاملات کے لیے حج کیا، یا اس نے صرف جو گیا وہ اپنا فن دکھانے کے لیے حج کیا، یا یہ بھیک مانگنے کے لیے گیا اس لیے اس نے حج کیا۔ ہم کسی کے دل پر ہم جو گیا وہ کوئی کال نہیں کر سکتے، ہم کسی کے دل کی باتوں کو نہیں جان سکتے، لیکن میں اور آپ سب اپنے آپ کے بارے میں ضرور جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفتی قلبک کا جو ارشاد فرمایا ہے، اپنے دل سے بھی فتوا لو، اپنے دل سے پوچھو، دل میں یعنی اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ بالکل ضرور آدمی کو کئی برے معاملات کے اندر جھنجھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے دلوں کو سیدھا رکھنا، دلوں کو ستھرا رکھنا، نیتیں اچھی رکھنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا جب کوئی حاجی حلال مال سے مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنی سواری کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھ کر لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، لبیک وسعدیک، تیرا زادِ راہ حلال ہے اور تیری سواری حلال ہے، تیرا حج مبرور ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اور جب کوئی حاجی حرام مال سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنا قدم رکاب کے اندر رکھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدی، کوئی لبیک نہیں، نہ ہی تیرے لیے کوئی لبیک اور نہ ہی تیری لبیک قبول، نہ ہی تیرے لیے کوئی خوشخبری ہے. وہ کہا تیرا زادہ راہ حرام ہے، نفقہ حرام ہے، تیرا حج گناہوں سے بھرپور ہے، تیرا حج مبرور نہیں ہے. تو حج کے لیے جہاں دیگر ان معاملات کے ہم تیاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حج کے لیے روحانی طور پر، باطنی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی بہت اشد ہمیں تیاری کرنی چاہیے. باطنی طور پر باطنی ان امور اور گناہوں سے بچنا، ظاہری زاد راہ یہ سب معاملات حلال کے پیسے ہوں، حلال کی زاد راہ ہو، حلال کے معاملات ہوں، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے حج کو ادا کرنا. مدنی چین کے ناظرین، ایک مسلمان پر اس چیز کو ضرور سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ کم از کم اس کو یہ معلوم تو ہو کہ مجھ پر حج فرض بھی ہے کہ نہیں فرض، یہ معلوم تو اس کو ہونا چاہیے. یعنی ایک ہے کہ حج فریضہ ادا کرنا، ایک ہے اس کی معلومات تو لے کہ حج فرض، یعنی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ یہ مال ہے، کچھ یہ مال ہے، لیکن وہ اپنے گمان کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ مال تو میں نے اس ضرورت کے لیے ہے، یہ مال اس ضرورت کے لیے، یہ مال. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا، اب وہ تو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یا اپنا کچھ ہے بس، اپنا روزمرہ جو بھی معاملہ چلا رہے ہیں. لیکن ایک وہ ہے کہ جو جس کے پاس، وہ گھر میں رہ رہا ہے لیکن پھر اور بھی کوئی ایکسٹرا گھر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، پھر مزید مال ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک حج کے حوالے سے اس نے حج کا فرض ادا نہیں کیا ہوا. تو کم از کم اس کا علم سیکھنا یہ تو ضروری ہے، اس کو معلومات تو کرنی چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا مجھ پر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی معاملات ہیں. اسلامی بہنوں کے حج پہ جانے کے لیے، اگرچہ وہ شرعی سفر کے اعتبار سے محرم کی بھی ضرورت ہوتی ہے ساتھ، لیکن بعض اوقات ان کے پاس ایسی استطاعت اور مالیت ہوتی ہے کہ اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ وہ محرم کے بھی اخراجات کی طاقت موجود ہوتی ہے. تو اب ان کو بھی ضرور اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے حج کے فریضے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فریضہ حج کو بیان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کچھ نہ فرمایا، خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، پھر آپ خاموش رہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو یہ واجب ہو جاتا اور تمہیں استطاعت اس کی نہ ہوتی، یعنی تم مشقت میں آ جاتے، تکلیف میں آ جاتے. قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس حوالے سے بھی امت پر شفقت فرمائی. اگر ہر سال حج کا فریضہ لازم ہو جاتا، اگرچہ مالداروں پر ہی ہوتا، تو کتنے مالدار ہیں، لاکھوں مالدار ہیں، تو یہ لاکھوں لاکھوں اگر پہنچنا ہوتا تو واقعی کتنا بڑا حرج ہوتا اور کتنی بڑی ایک طرح کی مشقت میں پڑ جاتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں نہیں ارشاد فرمایا. اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اختیارات رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں، زبان سے نکل جائے، اللہ ویسے ہی فرما دیتا، وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے اور وہی اب امت کے لیے فریضہ بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں حج کی ترغیبات کو ارشاد فرمایا. حج نہ کرنے والوں پر کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، زادہ راہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہیں، مرض رکاوٹ نہیں، پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں.
قرآن قرآن